افادات البخاری، یہ عاجز پہلے سے اسی رسالہ میں بیان کر چکا ہے کہ عموماً محاورہ قرآن شریف کا توفع کے لفظ کے استعمال میں یہی واقعہ ہوا ہے کہ وہ تمام مقامات میں اول سے آخر تک ہر ایک جگہ جو توفی کا لفظ آیا ہے اس کو موت اور قبض روح کے معنی میں لاتا ہے، اور جب عرب کے قدیم و جدید اشعار و قصائد و نظم و نثر کا جہاں تک ممکن تھا تتبع کیا گیا اور عمیق تحقیقات سے دیکھا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ جہاں جہاں توفع کے لفظ کا زبر روح سے یعنی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاعل اللہ جل شانہ کو ٹھہرایا گیا ہے، ان تمام مقامات میں توفع کے معنی موت و قبض روح کے کیے گئے ہیں، اور اشعار قدیمہ و جدیدہ عرب میں اور ایسا ہی ان کی نثر میں بھی ایک لفظ توفع کا ایسا نہیں ملے گا جو زبر روح میں مستعمل ہو اور جس کا فاعل لفظاً یا معنی خدا تعالیٰ ٹھہرایا گیا ہو، یعنی فعل عبد کا قرار نہ دیا گیا ہو اور محض خدا تعالیٰ کا فعل سمجھا گیا ہو اور پھر اس کے معنی بجز قبض روح کے اور مراد رکھے گئے ہوں۔ لغات کی کتابوں، قاموس، صحاح، سراح وغیرہ پر نظر ڈالنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ضرب المثل کے طور پر بھی کوئی فقرہ عرب کے محاورات کا ایسا نہیں ملا جس میں توفع کے لفظ کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اور زبر روح کے بارے میں استعمال میں لا کر پھر اس کے اور بھی معنی کیے ہوں، بلکہ برابر ہر جگہ یہی معنی موت اور قبض روح کے کیے گئے ہیں اور کسی دوسرے احتمال کا ایک ذرہ راہ کھلا نہیں رکھا۔ پھر بعد اس کے اس عاجز نے حدیثوں کی طرف رجوع کیا تا معلوم ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ توفع کو زبر روح کی طرف منسوب کر کے کن کن معنوں میں استعمال کرتے تھے، آیا یہ لفظ اس وقت ان کے روزمرہ محاورات میں کئی معنوں پر استعمال ہوتا تھا یا صرف ایک ہی معنی قبض روح اور موت کے لیے مستعمل تھا؟ تو اس تحقیقات کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اور ان تمام کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، دارمی، موطأ، شرح سنہ وغیرہ کا صفحہ صفحہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان تمام کتابوں میں جو داخل مشکات ہیں 346 مرتبہ مختلف مقامات میں توفع کا لفظ آیا ہے، اور ممکن ہے کہ میرے شمار کرنے میں بعض توفع کے لفظ رہ بھی گئے ہوں لیکن پڑھنے اور زیر نظر آ جانے سے ایک بھی لفظ باہر نہیں رہا، اور جس قدر وہ الفاظ توفع کے ان کتابوں میں آئے ہیں خواہ وہ ایسا لفظ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے یا ایسا ہے جو کسی صحابی نے منہ سے نکالا ہے، تمام جگہ وہ الفاظ موت اور قبض روح کے معنی میں ہی آئے ہیں۔ اور چونکہ میں نے ان کتابوں کو بڑی کوشش اور جانکاہی سے سطر سطر پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے، اس لیے میں دعویٰ سے اور شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر یک جگہ جو توفع کا لفظ ان کتابوں کی احادیث میں آیا ہے اس کے بجز موت اور قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں، اور ان کتابوں سے بطور استقراء کے ثابت ہوتا ہے کہ بعد بعثت اخیر عمر تک جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توفع کا لفظ بغیر معنی موت اور قبض روح کے کسی دوسرے معنی کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا اور نہ کبھی دوسرے معنی کا لفظ زبان مبارک پر جاری ہوا۔ اور کچھ شک نہیں کہ استقراء بھی ادلہ یقینیہ میں سے ہے، بلکہ جس قدر حقائق کے ثابت کرنے کے لیے استقراء سے مدد ملی ہے اور کسی طریق سے مدد نہیں ملی۔ مثلا ہمارے ان یقینیات کی بنا جو عموماً تمام انسانوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور دو آنکھ اور عمر انسان کی عموماً اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتی، اور اناج کی قسموں میں سے چنا اس انداز کا ہوتا ہے اور گیہوں کا دانہ اس انداز کا، یہ سب یقینیات استقراء سے معلوم ہوتے ہیں۔ بس جو شخص اس استقراء کا انکار کرے تو ایسا کوئی لفظ توفع کا پیش کرنا اس کے ذمہ ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہو اور بجز موت اور قبض روح کے اس کے کوئی اور معنی ہوں۔ اور امام محمد اسماعیل بخاری نے اس جگہ اپنی صحیح میں ایک لطیف نقطہ کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم 7000 مرتبہ توفع کا لفظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بعثت کے بعد اخیر عمر تک نکلا ہے، اور ہر یک لفظ توفع کے معنی قبض روح اور موت تھی۔ تو یہ نقطہ بخاری کا من جملہ ان نکات کے ہے جن سے حق کے طالبوں کو امام بخاری کا مشکور و ممنون ہونا چاہیے، اور من جملہ افادات امام بخاری کے جس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے ایک یہ ہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کی وفات کے بارے میں ایک قطعی فیصلہ ایسا دے دیا ہے جس سے بڑھ کر متصور نہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے کئی حصوں میں سے جن کا نام اس نے خاص خاص غرضوں کی طرف منسوب کر کے کتاب رکھا ہے، ایک حصہ کو کتاب التفسیر کے نام سے نامزد کیا ہے، کیونکہ اس حصہ کے لکھنے سے اصل غرض یہ ہے کہ جن آیات قرآن کریم کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تفسیر و تشریح کی ہے یا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان آیات کی بحوالہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر کر دی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی غرض سے آیا کریمہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم کو کتاب و تفسیر میں لایا ہے، اور اسی ذات سے اس کا منشا یہ ہے کہ تا لوگوں پر ظاہر کرے کہ توفیتنی کے لفظ کی صحیح تفسیر وہی ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، یعنی مار دیا اور وفات دے دی۔ اور حدیث یہ ہے
ابن عباس انہ یجاؤ برجال من امتی فیوخذ بہم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی فیقال و انک لا تدری ما حدث بعدک فاقول کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔
صفحہ 665 بخاری، 693 بخاری۔ یعنی قیامت کے دن میں بعض لوگ میری امت میں سے آگ کی طرف لائے جائیں گے، تب میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں، تب کہا جائے گا کہ تجھے ان کاموں کی خبر نہیں جو تیرے پیچھے ان لوگوں نے کیے، سو اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو ایک نیک بندہ نے کہی تھی، یعنی مسیح ابن مریم نے، جبکہ اس کو پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ تو نے تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا، اور وہ بات بریکٹ میں ہے جو میں ابن مریم کی طرح کہوں گا بریکٹ بند، یہ ہے کہ میں جب تک ان میں تھا ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس وقت تو ہی ان کا نگہبان اور محافظ اور نگران تھا۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قصہ اور مسیح ابن مریم کے قصہ کو ایک ہی رنگ کا قصہ قرار دے کر وہی لفظ فلما توفیتنی کا اپنے حق میں استعمال کیا ہے، جس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما توفیتنی سے وفات ہی مراد لی ہے، کیونکہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف موجود ہے، بس کیونکہ فلما توفیتنی کی شرح اور تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وفات پانا ہے ثابت ہوا، اور وہی لفظ حضرت مسیح کے منہ سے نکلا تھا، اور کھلے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جن الفاظ کو مسیح ابن مریم نے استعمال کیا تھا وہی الفاظ میں استعمال کروں گا، بس اس سے بکلی منکشف ہو گیا کہ مسیح ابن مریم بھی وفات پا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے، اور دونوں برابر طور پر اثر آیت فلما توفیتنی سے متاثر ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری اس آیت فلما توفیتنی کو قصدن کتاب التفسیر میں لایا تا وہ مسیح ابن مریم کی نسبت اپنے مذہب کو ظاہر کرے کہ حقیقت میں وہ اس کے نزدیک فوت ہو گیا ہے۔ یہ مقام سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ امام بخاری آیت فلما توفیتنی کو کتاب التفسیر میں کیوں لایا، پس ادنا سوچ سے صاف ظاہر ہوگا کہ جیسا کہ امام بخاری کی عادت ہے اس کا منشا یہ تھا کہ آیت فلما توفیتنی کے حقیقی اور واقعی معنی وہی ہیں جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، تو اس کا مدعا اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ اس آیت کی یہی تفسیر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر وارد کر کے آپ فرمائی ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس طرز کو امام بخاری نے اختیار کر کے صرف اپنا ہی مذہب ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت فلما توفیتنی کے یہی معنی سمجھتے تھے، تبھی تو انہی الفاظ فلما توفیتنی کو بغیر کسی تبدیل و تغییر کے اپنی نسبت استعمال کر لیا۔ پھر امام صاحب نے اسی مقام میں ایک اور کمال کیا ہے کہ اس معنی کے زیادہ پختہ کرنے کے لیے اسی صفحہ 665 میں آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا کے بحوالہ ابن عباس کے اسی کے مطابق تفسیر کی ہے۔ یہاں نشان دے کر حاشیے میں نوٹ ہے،
سامعین اس آیت کا حاشیہ ایڈیشن اول کے صفحہ 922 اور اس ایڈیشن کے صفحہ 606 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
چنانچہ وہ فرماتے ہیں وقالہ ابن عباس متوفی کا ممیتوں کا، دیکھو وہی صفحہ 665 بخاری، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت قرآن کریم ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، سو امام بخاری صاحب ابن عباس کا قول بطور تائید کے لائے ہیں، تا معلوم ہو کہ صحابہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے۔
اور پھر امام بخاری نے ایک اور کمال کیا ہے کہ اپنی صحیح کے صفحہ 531 میں مناقب ابن عباس میں لکھا ہے کہ خود ابن عباس سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی
کہ یا الہی اس کو حکمت بخش، اس کو علم قرآن بخش، کیونکہ دعا نبی کریم کی مستجاب ہے۔ اس لیے ابن عباس کا یہ بیان کہ توفی عیسیٰ جو قرآن کریم میں آیا ہے، اماتت عیسیٰ اس سے مراد ہے، یعنی عیسیٰ کی وفات دینا۔ یہ معنی آیت کریمہ کے جو ابن عباس نے کیے ہیں، اس وجہ سے بھی قابل قبول ہے کہ ابن عباس کے حق میں علم قرآن کی دعا مستجاب ہو چکی ہے۔ پھر امام بخاری نے اسی آیت فلما توفیتنی کو کتاب الانبیاء صفحہ 473 اور پھر صفحہ 490 میں انہی معنوں کے ظاہر کرنے کی غرض سے ذکر کیا ہے، اور ظاہر کیا ہے کہ اس قصے کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح ابن مریم سے ایک مشابہت ہے۔ چنانچہ صفحہ 499 میں یہ حدیث بھی بروایت ابو ہریرہ لکھ دی ہے،
انا اول الناس ابن مریم والانبیاء اولاد ولاتن،
اور اسی کی تائید میں امام بخاری نے کتاب المغازی میں بذیل کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 640 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث لکھی ہے۔ اور من جملہ افادات امام بخاری کے جن کا ہمیں شکر کرنا چاہیے یہ ہے کہ انہوں نے صرف اسی قدر ثابت نہیں کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کی روح سے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے پھر دنیا میں آ نہیں سکتا۔ چنانچہ بخاری کے صفحہ 640 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بعض آدمی یہ گمان کرتے تھے کہ آن حضرت فوت نہیں ہوئے، اور بعض کہتے تھے کہ فوت ہو گئے مگر پھر دنیا میں آئیں گے۔ اس حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے گھر گئے اور دیکھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تب وہ چادر کا پردہ اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھکے اور چوما اور کہا کہ میرے ماں باپ تیرے پر قربان، مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ خدا تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر لوگوں میں آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا ظاہر کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے اور پھر دنیا میں نہ آنے کی تائید میں یہ آیت پڑھی، ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد اس سے زیادہ نہیں کہ وہ رسول اللہ ہے، اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے گزر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ من قبل الرسل کا الف لام استغراق کا ہے، جو رسولوں کی جمع افراد گزشتہ پر محیط ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلیل ناقص رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک فرد بھی باہر رہ جائے تو وہ پھر وہ استدلال جو مدعا قرآن کریم کا ہے اس آیت سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے پیش کرنے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو فوت نہ ہوا ہو، اور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جو فوت ہو جائے پھر دنیا میں کبھی نہیں آتا، کیونکہ لغت عرب اور محاورہ اہل عرب میں خلا یا خلط ایسے لوگوں کے گزرنے کو کہتے ہیں جو پھر آنے والے نہ ہوں۔ بس تمام رسولوں کی نسبت جو آیت موصوفہ بالا میں خلط کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ اسی لحاظ سے استعمال کیا گیا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ لوگ ایسے گئے ہیں کہ پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یافتہ ہونے کی حالت میں آپ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دے کر کہا تھا کہ تو حیات اور موت میں پاک ہے، تیرے پر دو موتیں ہرگز وارد نہیں ہوں گی، یعنی تو دوسری مرتبہ دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کی تائید میں آیت قرآن کریم کی پیش کی، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سب رسول جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے گزر چکے ہیں، اور جو رسول اس دنیا سے گزر گئے ہیں پھر اس دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے، کیونکہ جیسا کہ قرآن شریف میں اور فوت شدہ لوگوں کی نسبت خلاؤ یا خلط کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسا ہی یہی لفظ نبیوں کے حق میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ موت کے لفظ سے اخص ہے، کیونکہ اس کے مفہوم میں یہ شرط ہے کہ اس عالم سے گزر کر پھر اس عالم میں نہ آوے۔ غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ فوت شدہ نبیوں کے دوبارہ نہ آنے کے بارے میں اول قول ابو بکر صدیق کا پیش کیا، جس میں یہ بیان ہے کہ خدا تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ دوبارہ آنا دو موتوں کو مستلزم ہے، اور پھر اس بارے میں قرآن کریم کی آیت پیش کی اور یہ ثبوت دیا کہ خلا اس گزرنے کو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عود نہ ہو۔ اس تحقیق و تدقیق سے کمالات امام بخاری ظاہر ہیں۔
جزاء اللہ خیر الجزاء وادخلہ اللہ فی جنات العلیا۔
اور من جملہ افادات امام بخاری کے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں پانچ حدیثیں ذکر کر کے متفرق طرق اور متفرق راویوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسیح ابن مریم اپنی موت کے بعد اموات میں جا ملا، اور خدا تعالیٰ کے بزرگ نبی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان میں داخل ہو گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں فوت شدہ جماعت نے اس کو پایا۔ دیکھو بخاری صفحہ 50 اور صفحہ 455 و صفحہ 471 و صفحہ 548 و 1120۔ اور ان حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ سب نبی اگرچہ دنیاوی زندگی کی روح سے مر گئے اور اس جسم کثیف اور اس کے حیات کے لوازم کو چھوڑ گئے، لیکن اس عالم میں ایک نئی زندگی جس کو روحانی کہنا چاہیے رکھتے ہیں، اور کیا مسیح اور غیر مسیح برابر اور مساوی طور پر اس نئی زندگی کے لوازم اپنے اندر جمع رکھتے ہیں۔ یہی منشا انجیل میں پطرس کے پہلے خط کا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وہ یعنی مسیح جسم کے حق میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا، یعنی موت کے بعد مسیح کو روحانی زندگی ملی ہے نہ جسمانی۔ دیکھو پطرس کا پہلا خط 3:19، اور عبرانیوں کے خط 9:27 میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا ہے۔ ایسا ہی بائبل کے بہت سے مقامات میں موجود ہے کہ راست بازوں کے لیے ایک موت کے بعد پھر حیات ابدی ہے۔ اب اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ مسیح مر گیا اور روح اس کی فوت شدہ روحوں میں داخل ہے، اگر فرض محال کے طور پر پھر اس کا زندہ ہو کر دنیا میں آنا قبول کر لیں تو آسمان سے اترنا اس کا بہرحال غیر مسلم ہوگا، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ آسمان پر مرنے کے بعد صرف اس کی روح گئی جو دوسری روحوں میں شامل ہو گئی۔ ہاں اس فرض کے بنا پر یہ کہنا پڑے گا کہ کسی وقت اس کی قبر پھٹ جائے گی اور اس میں سے باہر آ جائے گا، اور یہ کسی کا اعتقاد نہیں۔ ماسوا اس کے ایک موت کے بعد پھر دوسری موت ایک عظیم شان نبی کے لیے تجویز کرنا خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کے برخلاف ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ مسیح کو مار کر پھر قیامت کے قریب اسی دنیا میں لاتا ہے اس کی یہ مرضی ہے کہ سب کے لیے ایک موت اور مسیح کے لیے دو موتیں ہوں۔ جس نے دنیا میں کسی جسم اور صورت میں جنم لیا وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ دیکھو خط 2 پطرس 3:10، اور من جملہ افادات امام بخاری کے ایک یہ ہے کہ انہوں نے قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ دے کر کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا اور فوت شدہ بندوں میں جا ملا، پھر اس پیشگوئی کی نسبت جو ان کی صحیح میں درج ہے کہ ابن مریم نازل ہوگا، 3 قوی قرینے قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آنے والا ابن مریم ہرگز وہ مسیح ابن مریم نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اول قرینہ یہ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا نبی آبادی، صفحہ 633۔ دوم قرینہ یہ ہے کہ آنے والے مسیح کی نسبت امامکم منکم کا قول استعمال کیا گیا ہے، جس سے صاف طور پر جتلا دیا ہے کہ وہ مسیح آنے والا اصل مسیح نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ایک امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا، اور کسی اور امام کا مسیح کے ساتھ ہونا ہرگز ذکر نہیں کیا، بلکہ امامت کی وجہ سے ہی مسیح موعود کا نام حکم رکھا، عدل رکھا، مقصد رکھا۔ اگر وہ امام نہیں تو یہ صفات جو امامت سے ہی تعلق رکھتی ہیں کیوں کر اس کے حق میں بولی جا سکتی ہیں؟ اور اگر کہو کہ امامت سے مراد نماز خانی کی امامت ہے، جیسا کہ ہر یک مسجد میں ملا ہوا کرتے ہیں، تو یہ عجیب بغل کی بات ہے، کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن نہیں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کے جو مختلف بلاد میں جا بجا سکونت رکھتے ہیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے ایک ہی امام کافی ہو، بلکہ بڑے بڑے لشکروں کے لیے بھی جو جا بجا حسب مصالح جنگی متفرق ہوں ایک امام کافی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز پڑھانے کی امامت جیسا کہ آج کل لاکھوں آدمی کرا رہے ہیں، یہی تعداد ہر یک زمانہ کے لیے لابدی اور لازمی ہے، جو صرف ایک سے انجام پذیر نہیں ہو سکتی، بلکہ امام سے مراد رہنما اور پیشوا اور خلیفہ ہے، جس کی صفات میں سے حکم اور عدل اور مقصد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اب آنکھ کھول کر دیکھنا چاہیے کہ یہ صفات بخاری کے سیاق سباق دیکھنے سے مسیح موعود کے حق میں اطلاق پائے ہیں یا کسی اور کے حق میں۔ اے بندگان خدا، کچھ تو ڈرو، دیکھو تمہارا دل ہی تمہیں ملزم کرے گا کہ تم حق پر پردہ ڈال رہے ہو۔ ڈرو اے لوگو، ڈرو، اور خدا اور رسول کے فرمودہ سے عمدن انحراف مت کرو، اور الحاد اور تحریف سے باز آ جاؤ۔ اللہ اور رسول کے کلمات کو ان کے موازے سے کیوں پھیرتے ہو؟ وقت حرقتم وانتم تعلمون۔ سوم قرینہ جو امام بخاری نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ آنے والے مسیح اور اصل مسیح ابن مریم کے حلیہ میں جا بجا التزام کامل کے ساتھ فرق ڈال دیا ہے۔ ہر ایک جگہ جو اصل مسیح ابن مریم کا حلیہ لکھا ہے اس کے چہرہ کو احمر بیان کیا ہے، اور ہر یک جگہ جو آنے والے مسیح کا حلیہ بقول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے اس کے چہرہ کو گندم گون ظاہر کیا ہے، اور کسی جگہ اس التزام کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ چنانچہ صفحہ 499 میں 2 حدیثیں امام بخاری لایا ہے، ایک ابو ہریرہ سے اور ایک ابن عمر سے، اور ان دونوں میں یہ بیان ہے کہ معراج کی رات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو جو اصل عیسیٰ ہے دیکھا اور اس کو سرخ رنگ پایا، اور پھر اس کے آگے ابھی سالم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو خواب میں دیکھا اور اس کا گندم گون حلیہ بیان کیا۔ پھر صفحہ 1055 میں ابن عمر سے روایت ہے کہ آنے والے مسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور معلوم ہوا کہ وہ گندم گو ہے اور دجال کو سرخ رنگ دیکھا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سرخ رنگ قوم سے پیدا ہوگا۔ اور صفحہ 499 میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ابن مریم کو گندم گو دیکھا۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ التزام کیا ہے کہ وہ اصل مسیح کے حلیہ کو بروایت ثقات صحابہ سرخ بیان کرتے ہیں اور آنے والے مسیح کا حلیہ گندم گون ظاہر کرتے ہیں، جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آنے والا مسیح اور ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب اللباس میں بھی آنے والے مسیح کا حلیہ گندم گون لکھا ہے، دیکھو صفحہ 876 کتاب اللباس۔ اور من جملہ افادات امام بخاری کے یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو جو صحیح بخاری کے صفحہ 652 اور 464 میں ہے، یعنی حدیث
ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد الا مریم وابنہا، اور حدیث بیشبوئی ہے غیر عیسیٰ
کو متعارض حدیثوں کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ابن مریم سے مراد ہر یک وہ شخص ہے جو اس کی صفت اور رنگ میں ہو، اور متعارض حدیثیں یہ ہیں، دیکھو صفحہ 464 اور حدیث صفحہ 776 جس کے آخر ہے لم یضرہ الشیطان، ما سوائے اس کے آیت انا عبادی لیس لک علیہم سلطان اور آیت سلام علیہ یوم ولد صاف دلالت کر رہی ہے کہ مس شیطان سے محفوظ ہونا ابن مریم سے مخصوص نہیں۔ اور زمخشری کا یہ تان کہ حدیث خصوصیت ابن مریم دربارہ محفوظیت عظمت سے شیطان جو امام بخاری اپنی صحیح میں لایا ہے نقص خالی نہیں اور اس کی صحت میں کلام ہے، جیسا کہ خود اس نے بیان کیا ہے فضول ہے، کیونکہ عمیق نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بزرگ بخاری نے خود اشارہ کر دیا ہے کہ ابن مریم اور اس کی والدہ سے مراد ہر ایک ایسا شخص ہے جو ان دونوں کی صفتیں اپنے اندر جمع رکھتا ہو۔ فلا تناقض ولا تعارض، اور جبکہ یہ ثابت ہوا کہ کلام نبوی میں غیر عیسیٰ پر عیسیٰ یا ابن مریم کا بولا گیا ہے تو یہ محاورہ اور بھی مؤید ہمارے مطلب کا ہوگا۔ احادیث نبویہ میں یہ بھی ایک محاورہ شائع متعارف ہے کہ بعض کا بعض صفات کے لحاظ سے ایک ایسا نام رکھا جاتا ہے جو بظاہر وہ کسی دوسرے کا نام ہے، جیسا کہ صفحہ 521 میں یہ حدیث ہے
لقد کانا فیما کانا قبلکم من الامم ناس محدثون فان یک فی امتی احد فانہ عمر،
دیکھو صفحہ 521 بخاری۔ اب ظاہر ہے کہ محدثیت حضرت عمر میں محدود نہیں، تو حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو محدث ہوگا وہ اپنی روحانی صفات کی روح سے عمر ہی ہوگا۔ ایسا ہی احادیث میں دعوت الارض کو بھی ایک خاص نام رکھ کر بیان کیا ہے، لیکن احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی استعمال کی روح سے عام ہے، اور دعوت الارض کو صحیح مسلم میں ایسے پیرایا سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو اس کو دجال کی جساست ٹھہرا دیا گیا ہے اور اسی کی رفیق اور اسی جزیرہ میں رہنے والی جہاں وہ ہے، اور ایک طرف حرم مکہ معظمہ میں صفا کے نیچے اس کو جگہ دے رکھی ہے، گویا وہ اس ارض مقدس کے نیچے ہے نہ دجال کے پاس، اور بیان کیا گیا ہے کہ اسی میں سے اس کا خروج ہوگا۔ اس استعارہ سے یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دعوت الارض در حقیقت اس میں جسم ایسے علماء کے لیے ہے جو ذو جہتین واقعہ ہیں۔ یہاں اس میں جسم جو لکھا ہے یہ غالباً سہو کاتب معلوم ہوتا ہے، اور غالباً یہاں اس میں جسم کی جگہ اس میں جنس ہے۔ ایک تعلق ان کا دین اور حق سے ہے اور ایک تعلق ان کا دنیا اور دجالیت سے، اور آخری زمانہ میں ایسے مولویوں اور اللہوں کا پیدا ہونا کئی جگہ بخاری میں لکھا گیا ہے، چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ حدیث خیر البریہ پڑھیں گے اور قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ وہی زمانہ ہے، انہی لوگوں کی ملاقات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے فاتزل تلک الفرق کلہا ولو ان تعوذ باصل شجرۃ حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، صفحہ 509 بخاری۔ یہی لوگ ہیں کہ باوجود کہ اللہ جل شانہ اور اس کا مقدس رسول سراسر مسیح ابن مریم کی وفات ظاہر کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کو فرمودہ خدا اور رسول پر اعتماد نہیں، حالانکہ حکم یہ تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا مَا كَانَ مِن شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ قَضَاءُ اللَّهِ حَقٌّ، بخاری صفحہ 377 ما عندنا شیء الا کتاب اللہ، بخاری صفحہ 250، حسبکم القرآن، بخاری صفحہ 172۔ اب ہم بطور نمونہ امام بخاری کے افادات کے بیان کرنے سے فارغ ہوئے، اور بیانات متذکرہ بالا سے ظاہر ہے کہ امام بخاری صاحب اول درجہ پر ہمارے دعوی کے شاہد اور حامی ہیں، اور ہمارے مخالفوں کے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ایک ذرہ بھر بھی اپنے خیالات کی تائید میں کوئی حدیث صحیح بخاری کی پیش کر سکے۔ تو در حقیقت صحیح بخاری سے وہ منکر ہیں نہ ہم۔ بالآخر میں یہ بھی لکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ مجھے مکار اور غیر مسلم خیال کرتے ہیں تو آؤ اس طریق سے بھی مقابلہ کرو کہ ہم دونوں نشان قبولیت کے ظاہر ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، جس کے شامل حال نصرت الہی ہو جاوے اور قبولیت کے آسمانی نشان اس کے لیے خدا کی طرف سے ظاہر ہوں، وہ اس سلامت سے لوگوں کی نظر میں اپنی قبولیت کے ساتھ شناخت کیا جاوے اور جھوٹے کی ہر روزہ کشمکش سے لوگوں کو فراغت اور راحت حاصل ہو۔ اس کے جواب میں مولوی صاحب موصوف اپنے اشتہار 1 اگست 1891 میں لکھتے ہیں کہ یہ درخواست اس وقت مسموع ہوگی کہ جب تم اول اپنے عقائد کا عقائد اسلام ہونا ثابت کرو گے۔ غیر مسلم بریکٹ میں ہے، یعنی جو مسلمان نہیں، بریکٹ بند، خواہ کتنا ہی آسمانی نشان دکھاوے، اہل اسلام اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب ناظرین انصافاً فرماویں کہ جس حالت میں اسی ثبوت کے لیے درخواست کی گئی تھی کہ تا ظاہر ہو جاوے کہ فریقین میں سے حقیقی اور واقعی طور پر مسلمان کون ہے، پھر قبل الثبوت ایک مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل اور معتقد اور غیر مسلم کہنا اور لست مسلمن کر کے پکارنا کس قسم کی مسلمانی اور ایمانداری ہے؟ ماسوا اس کے اگر یہ عاجز بزو میں مولوی محمد حسین صاحب کافر ہے تو خیر وہ یہ خیال کر لیں کہ میری طرف سے جو ظاہر ہوگا وہ استدراج ہے، بس اس صورت میں بمقابل اس استدراج کے ان کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کرامت ہمیشہ استدراج پر غالب آتی ہے، آخر مقبولوں کو ہی آسمانی مدد ملتی۔ اگر میں بقول ان کے مردود ہوں اور وہ مقبول ہیں تو پھر ایک مردود کے مقابل پر اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر میں بقول ان کے کافر ہونے کی حالت میں کچھ دکھاؤں گا تو وہ بوجہ اولا دکھلا سکتے ہیں مقبول جو ہوئے۔
کہ مقبول را رد نہ باشد سخن ومن عادا لی ولی ان فقد آزنتہ للحرب۔
ابن سیاد نے اگر کچھ دکھایا تھا تو کیا اس کے مقابل پر معجزات نبوی ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور کیا دجال کے ساحرانہ کاموں کے مقابل پر عیسیٰ کے نشان مروی نہیں؟
ففروا انا تفرون۔